تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کفارہ دے کے نیکی کر لینی چاہیے. اب یہ بہانہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں نے قسم کھائی ہوئی کہ نیکی نہیں کرنی اس لیے مجھے نہیں کرنی, نہیں نیکی کر لے. تو ایسے لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں سواری مانگتے ہیں اور آپ کہیں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے, اور وہ روتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کے پاس خود سے مال نہیں کہ سواری خرید سکیں. تولو, وہ پلٹتے ہیں. وَآیُنُهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ, اور ان کی آنکھیں آنسوں سے چھلک رہی ہوتی. اب ایک وہ لوگ ہیں کہ جو خوشیاں مناتے ہوئے جاتے ہیں کہ شکر ہے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا گیا, اور ایک وہ ہے کہ جو جانے کے اتنے شوقین ہیں کہ جب ان کو نہ جانے کی بات پتہ چلتی ہے تو وہ رو پڑتے ہیں. تو ایسے لوگ اگر نہ بھی جا سکیں, ان کو سواری نہ بھی ملے, تو گھر بیٹھ کر بھی ان کو اجر ملے گا. یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن کو گھر بیٹھ کے بھی اجر ملنا ہے؟ ایسے لوگ جو دین کی خدمت کے لیے بیتاب ہوں لیکن کسی حقیقی مجبوری کی وجہ سے, کوئی ذریعہ نہ پانے کی وجہ سے, کوئی ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے خدمت نہ کر سکیں, تو ان کو اتنا ہی صدمہ ہو جتنا کسی دنیا کی محبت رکھنے والے کو اپنی دنیا کے جانے کا غم ہوتا ہے, کسی بڑے نفع کے نقصان میں بدلنے کا غم ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں, ان کی کوئی پکڑ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نمبر ایک, ان کے اندر خیر خواہی ہے. نصح اذا نصح, یعنی عملی شرکت نہ کرتے ہوئے بھی قلبی شرکت ہے ان کی, دل میں خیر خواہی ہے, سچے ہیں. نمبر دو, محسنین میں سے ہیں, یعنی شرکت تو نہیں کر پائے لیکن زبان سے کم از کم جو کچھ کر سکے اظہار اپنی خیر و بھلائی کا اس کو کیا. اور نمبر تین, نیکی کے موقع کے نہ ملنے کی وجہ سے غمگین ہے. حزنن اللہ یجدو ما ينفقون, تینوں ہی کیفیات دل سے تعلق رکھتی ہیں. نمبر ایک نصح, نمبر دو احسان, اور نمبر تین حزن, یعنی اپنی محرومی پر اتنا شدید رنج ہے جو آنسوؤں کی شکل میں نکل پڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا, تمہارے پیچھے مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جس وادی کو بھی تم طے کرتے ہو, جس راستے پہ تم چلتے ہو, تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مدینہ میں رہ کے ہمارے ساتھ اجر میں برابر ہوں؟ یعنی ہم اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور وہ گھر بیٹھ کے اجر پا رہے ہیں. آپ نے فرمایا, حبسہم العذر, ان کو حقیقی عذر نے روک دیا تھا, وہ نہ آنے پر غمگین تھے, عذر نے ان کو روکا تھا, وہ جان بوجھ کے پیچھے نہیں رہے. اب آپ دیکھیے کہ بظاہر دو عمل ایک جیسے ہیں, منافقین کا بھی اور مخلص مسلمانوں کا بھی. ایک کے لیے عذاب علیم کی بشارت ہے, دنیا میں بھی رسوائی اور عذاب کی خوشخبری ہے, اور دوسرے کے لیے واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے, یعنی ان کے لیے بخشش ہے. ایک جو ہے رو رہے ہیں کہ ہم جہاد پہ نہیں جا سکے, اور دوسرے جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے بہانہ ہمارا قبول ہو گیا اور ہم پیچھے رہ رہے ہیں. اب دونوں کے انجام میں کتنا فرق ہے. پھر دو کردار ہیں, دونوں عمل کے اعتبار سے مختلف, انجام میں برابر ہیں. ایک جہاد پہ نکلا اور ایک پیچھے رہا ہوا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ بعض اوقات دل کی سچائی اور خیر خواہی اور نیت اور جذبہ اور ارادہ اور شوق اتنے ویلیوبل ہیں کہ آپ کام کا موقع نہیں بھی پاتے, آپ ہمت نہیں پاتے, جسمانی طاقت نہیں پاتے, لیکن آپ کا شوق جو ہے آپ کو اس مقام پہ لے جاتا ہے جہاں بڑے بڑے کام اور قربانی کر کے انسان پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جذبوں کا کتنا قدردان ہے. ہم سب بھی اپنے جذبوں کو پرکھیں کہ ہمارے اندر کا حال کیا ہے. ظاہر میں تو ہم سو بہانے کر کے لوگوں کو خوش کر دیں گے, مطمئن کر دیں گے, اپنی چرب زبانی سے دوسروں کو راضی کر لیں گے, لیکن اندر تو اللہ ہی دیکھتا ہے نا, جس نے جزا دینی ہے. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء, بے شک اعتراض تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے اجازت مانگنے آتے ہیں حالانکہ وہ غنی ہیں, مال ہے ان کے پاس. ردو بأن یکونوا مع الخوالف, وہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا، فہم لا یعلمون، تو وہ علم نہیں رکھتے، لا یفقہون ہے وہاں، یہاں لا یعلمون ہے، کہ بسا اوقات علم کی کمی بھی انسان کو ایسے انجام سے دوچار کرتی ہے۔ کوئی شخص جب اپنی عملی زندگی میں ایک چیز کو غیر اہم درجے میں رکھتا ہے اور بار بار ایسا کرتا ہے، تو اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، اور جب اس کا تقاضا سامنے آتا ہے تو انسان کے اندر تڑپ ہی نہیں ہوتی، آگے ہی نہیں بڑھتا، اس سے بے حسی جنم لیتی ہے، اور بے حسی بالآخر طبع علی قلوبہم میں منتج ہوتی، انہیں پتا ہی نہیں کہ پیچھے رہنا کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا لاس ہے، اس لیے وہ پیچھے رہ کے بھی راضی ہیں۔ ہم سب اپنے آپ سے ایک سوال کریں، آپ سب جانتے ہیں نا کہ یہاں گفتگو کا موضوع کیا ہے، جہاد ہے، یہاں نماز روزے کی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو مثالیں دے کے کہوں اگر ہمارا نماز پڑھنے کو جینا چاہے یا نماز میں پیچھے رہے، نہیں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جہاد جو کبھی تو فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے، تو جب فرض عین کے درجے میں ہو تو ہمارا رویہ کیا ہے، اور فرض کفایہ کے درجے میں بھی ہو تو ہم اس میں کس طرح شامل ہیں، کس طرح حصے دار ہیں، کیا کرنے والے ہیں، اور جس ماحول، جس علاقے، جس جگہ، جس حیثیت میں ہم رہتے ہیں وہاں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ہم کیا قربانی کرنے کو تیار ہیں اور کتنی کر رہے ہیں پریکٹیکلی، ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ يعتذرون، وہ عذر کریں گے، الیکم، تمہاری طرف، اذا، جب، رجع تم، لوٹو گے تم، پلٹو گے تم، الیہم، ان کی طرف، قل، کہہ دیجئے، لا تعتذرو، نہ عذر کرو، نہ بہانے کرو، نہ معذرتیں کرو، لن نؤمنا، ہرگز ہم نہ مانیں گے، نہ اعتبار کریں گے، نہ اعتماد کریں گے، لکم، تمہارے لیے، یا تم پر، قد، تحقیق، نبأنا اللہ، بتا دیا ہم کو اللہ نے، من اخبارکم، تمہارے حالات میں سے، و اور، س انقریب، یرا دیکھے گا، اللہ اللہ، عملکم عمل تمہارا، و رسولہ اور اس کا رسول، ثم پھر، تردونا تم لوٹائے جاؤ گے، تم پھیرے جاؤ گے، الى طرف، عالم الغیب، جاننے والے غیب کے، والشہادتی اور حاضر کے، فینبئکم پھر وہ بتائے گا تم کو، بما کنتم ساتھ اس کے جو تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، سیحلفون انقریب وہ قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے لیے، اذا انقلبتم جب لوٹو گے تم، الیہم ان کی طرف، لتعرضوا تاکہ تم اعراض برتو، صرف نظر کرو، انہم ان سے، فاعرضوا تو اعراض برتو، منہ پھیر لو، انہم ان سے، انہم کیونکہ وہ، رجسن گندگی ہیں، ومأواہم اور ٹھکانہ ان کا، جہنم جہنم ہے، جزاءً بدلہ ہے، بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ، یکسبون کمائی کرتے، یحلفون وہ قسمیں کھائیں گے، لکم تمہارے لیے، لتردو تاکہ تم راضی ہو جاؤ، انہم ان سے، فَإِن پھر اگر، تردو تم راضی ہو جاؤ، انہم ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی، لا يرضى نہ راضی ہوگا، ان القوم الفاسقین فاسق لوگوں سے، الاعراب بدوی عرب دیہاتی عرب، اشد زیادہ سخت ہیں، شدید ہیں، کفرن کفر میں، ونفاقن اور نفاق میں، واجدرو اور زیادہ قریب ہیں، اللہ کہنا، یعلمو وہ جانے، یا کہ نہیں وہ جانتے، حدودا حدود، ما جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، علی رسولہ اپنے رسول پر، واللہ اور اللہ، علیم علم رکھنے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، ومن الاعراب اور ان بدویوں میں سے، من جو، یتخذو سمجھتا ہے، بنا لیتا ہے، ما ينفقو جو وہ خرچ کرتا ہے، مغرمن جرمانہ، تاوان، ویتربسو اور انتظار کرتا ہے، بکم تمہارے بارے میں، الدوائر مصائب کا، علیہم ان پر، دائرتو مصیبت ہے، گردش ہے، السوء بری، واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، ومن الاعراب اور بدوی عربوں میں سے،
من جو یؤمنو ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر ویتخذو اور بنا لیتا ہے سمجھتا ہے ما ينفقو جو وہ خرچ کرتا ہے قربات قربت کا ذریعہ عند اللہ اللہ کے نزدیک وصلوات الرسول اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ الا خبردار انہا بے شک وہ قربتن قربت کا ذریعہ ہیں لہم ان کے لیے سیدخلہم اللہ انقریب داخل کرے گا ان کو اللہ فی رحمتہ اپنی رحمت میں ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم غفور الرحیم ہے والسابقون اور آگے جانے والے سبقت لے جانے والے الاولون پہلے من المہاجرین مہاجرین میں سے والانصار اور انصار میں سے والذین اور وہ لوگ اتبعوہم جنہوں نے پیروی کی ان کی بے احسان ساتھ احسان کے رضی اللہ عنہم راضی ہو گیا اللہ ان سے وردو اور وہ راضی ہو گئے انہ اس سے وعد اور اس نے تیار کیا لہم ان کے لیے جنات باغات کو تجری بہتی ہیں تحتہا ان کے نیچے الانہار نہریں خالدینا ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا ان میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ ذالک الفوز العظیم یہ ہے کامیابی بڑی وممن اور ان میں سے جو حولکم تمہارے آس پاس ہیں من الاعراب اعراب میں سے منافقون منافق ہیں ومن اہل المدینۃ اور مدینہ کے رہنے والوں میں سے یعنی ان میں سے بھی کچھ منافق ہیں مردو ماہر ہو گئے اڑ گئے النفاق منافقت پر لا تعلمہم نہیں تم جانتے ان کو نحن نعلمہم ہم جانتے ہیں ان کو سنعذبہم انقریب ہم عذاب دیں گے ان کو مرتین دو بار ثم پھر یردون وہ پھیرے جائیں گے الی عذاب عظیم بڑے عذاب کی طرف وآخرون اور کچھ دوسرے لوگ اعترفوا جنہوں نے اعتراف کیا بذنوبهم اپنے گناہوں کا، خلطو انہوں نے ملا جلا کر کیے یا ملے جلے کیے، عملا صالحا نیک اعمال، وآخر اور کچھ دوسرے، سیئا برے، عسى اللہ امید ہے کہ اللہ تعالی، ان یتوب علیہم مہربان ہو ان پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، خذ لے لو، من اموالہم ان کے مالوں میں سے، صدقتن صدقہ، تطہرہم تم پاک کرو ان کو، وتزکیہم اور تزکیہ کرو ان کا، بہا ساتھ اس کے یعنی صدقے کے، وصلی علیہم اور دعائے رحمت کرو ان پر، ان بے شک صلات کا تمہاری دعا، سکن اللہم سکون کا ذریعہ ہے ان کے لیے، باعث تسکین ہے ان کے لیے، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، الم یعلمو کیا انہوں نے جانا نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، ہوا وہی، یقبل التوبتا قبول کرتا ہے توبہ کو، ان عبادی ہی اپنے بندوں سے، وَيَأْخُذُ الصدقات اور لیتا ہے صدقات، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی، هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، وَقُلْ اور آپ کہہ دیجئے، اعملوا عمل کرو، فسیر اللہ پس ان قریب دیکھے گا اللہ، عملکم عمل تمہارا، ورسولہ اور اس کا رسول، والمؤمنون اور مومن، وستردون اور ان قریب تم پلٹائے جاؤ گے، الى طرف عالم الغیب والشہادہ غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف، فینبئکم پھر وہ بتائے گا تم کو، بما کنتم تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے رہے ہو، وآخرون اور کچھ دوسرے، مرجونا ڈھیل دیے گئے ہیں، لِأَمْرِ اللَّهِ اللہ کے فیصلے کے لیے، اِمَّا خواہ، يُعَذِّبُهُمْ وہ عذاب دے ان کو، وَإِمَّا اور خواہ، يَتُوبُ عَلَيْهِمْ مہربان ہو جائے ان پر، واللہ اور اللہ علیم علم والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ گیارہ پارہ آیت نمبر 94۔ یعتذرون الیکم وہ عذر پیش کریں گے تمہاری طرف، اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹو گے ان کی طرف، قل لا تعتذروا، آپ کہہ دیجئے عذر مت پیش کرو، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تم پر اعتماد نہیں کر سکتے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اور ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ، پھر تم غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تم کو بتائے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو۔ آیت 94 سے 96 تک آئندہ تین آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بخیریت واپس مدینہ پہنچ گئے تو ان لوگوں نے چاہا کہ آپ کو جھوٹے عذر بہانوں سے راضی کر سکیں، کیونکہ وہ ان کی نگاہوں میں وفادار بننا چاہتے تھے، ان کی نگاہوں سے گرنا نہیں چاہتے تھے۔ تبوک سے واپسی پر یہ آیات نازل ہوئی تھی، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے تھے، تو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ منافق آپ کے پاس آ کر طرح طرح کے عذر بہانے کریں گے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے سامنے ایسے بہانے کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے اصل حالات سے باخبر کر دیا ہے، تم ہمیں مزید دھوکہ نہ دو۔ تو یہاں پر یعتذرون کا لفظ ہے جس کا روٹ عین دال رے ہے، اردو میں لفظ عذر استعمال ہوتا ہے۔ عذر کا معنی ہوتا ہے کسی الزام کو دور کرنے کے لیے کوئی وجہ پیش کرنا، اسی سے جب یہ لفظ عذر بنتا ہے تو جھوٹا بہانہ یا کوئی جھوٹی وجہ بیان کرنا ہوتا ہے، اور جب اعتذر ہوتا ہے تو اس سے مراد عذر پیش کرنا، اور یہ عذر سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یعتذرون الیکم، انہیں بہانے بنائیں گے آپ کے پاس آ کر، سچے جھوٹے، جب آپ ان کے پاس جاؤ گے، لیکن اب ان کی باتوں میں آپ کو نہیں آنا، آپ انہیں بتا دو کہ آئندہ ہم آپ پر اعتماد نہیں کریں گے۔ لن نؤمن لکم، پیچھے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ایمان کے ساتھ جب صلہ لام آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اعتماد کرنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیچھے گزرا یؤمن للمؤمنین، کہ مومنوں کے لیے ایمان لاتا ہے نہیں کہیں گے بلکہ مومنوں پر اعتماد کرتا ہے۔ تو یہاں بھی نؤمن لکم ٹرسٹ اور اعتماد کے معنوں میں ہے کہ اب ہم تم پہ ہرگز اعتماد نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دی ہیں، اب تمہیں ٹرسٹ وردی ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، عمل کر کے دکھانا ہے، اور تم عمل کرو گے تو وہ سب کی نگاہوں میں آ جائے گا، اور پھر ایک دن آئے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹائے جاؤ گے، اور اس کو تو غیب اور حاضر سب باتوں کا پتہ ہے، پھر وہ وہاں بھی تمہارے سارے اعمال کھول کے رکھ دے گا، تمہارا کچا چٹھا سب کے سامنے آ جائے گا، سب جھوٹ بہانے اور فریب فراڈ سب کے سب کھل جائیں گے۔ سیحلفون باللہ لکم، ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے لیے، اذا انقلبتم الیہم، جب تم لوٹو گے ان کی طرف، یعنی صرف عذر ہی نہیں پیش کریں گے عام زبان میں بلکہ قسمیں کھا کر یہ سب کچھ کہیں گے۔ اور کوئی شخص کس وقت قسم کھاتا ہے؟ جب وہ پوری طرح اپنی بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہے تاکہ دوسرے کے دل سے شک بھی نکل جائے اور دوسرا پوری طرح کنونس ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ قسمیں کھا کے تمہیں راضی کرنا چاہیں گے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے اعراض برتو، ان سے درگزر کرو، فَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو ان سے تو اعراض کر ہی لو، ان سے تو منہ پھیر ہی لو، کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّهُمْ رِجْس، بے شک وہ ناپاک ہیں۔ ناپاک کس معنوں میں؟ یعنی یہ نہیں کہ ان کے جسم ناپاک ہیں یا ان کے کپڑے ناپاک ہیں، مراد یہ کہ ان کی نیتیں، ان کے ارادے اور ان کا سارا عمل جو ہے یہ ناقابل قبول ہے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے ہیں، کماتے رہے ہیں. یعنی دنیا میں اگرچہ یہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن اپنی منافقت کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں. یہ بالکل ردی مال کی طرح ہیں جس کو کباڑ خانے میں پھینک دیا جاتا ہے، اسی طرح ان کو بھی جہنم کی نظر ہی کیا جائے گا، کیونکہ ان کے اعمال اسی قابل ہیں. یہ قسمیں کیوں کھا رہے تھے؟ اصل وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات ویسے ہی رہیں جیسے پہلے تھے، کیونکہ مسلمانوں سے تعلق رکھنے میں ان کو کئی طرح کے فائدے تھے. لیکن مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تم ان سے اب تعلق مت رکھو. یعنی جس شخص کا جھوٹ کھل جائے، جس کی منافقت سامنے آ جائے، تو پھر اس سے مزید دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ ان سے راضی نہیں، اس لیے تم بھی ان سے راضی نہ ہونا. اسی لیے فرمایا يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، یہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ فاسق قوم سے ہرگز راضی نہ ہوگا. تو انہیں چاہیے کہ یہ اس رب کو منانے کی کوشش کرے جس کی رضا مندی دراصل انسان کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ بندے راضی ہو بھی جائیں اور اللہ ناراض ہو تو کچھ بھی انسان کے لیے فائدہ نہیں. لیکن عموماً ہم بندوں کی رضامندی کو تو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں یا ہم سے کیا چاہتے ہیں. اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا حال نہیں جانتے تھے. آپ کو اگر منافقین کے بارے میں پتہ چلا تھا تو وہ وحی کے ذریعے ہی پتہ چلا تھا. طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق یہ کل 82 افراد تھے، 82 لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں خبر دی تھی. اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا سلوک کرنے کے لیے کہا ہے، باوجود اس کے کہ ان کا نفاق کھل گیا تھا. اعرضوا عنہم، اگرچہ اس سے پہلے کیا حکم آ چکا ہے، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سختی کا ایک طریقہ اعراض بھی ہو سکتا ہے، بے رخی بھی ہو سکتا ہے. یعنی ان سے پہلے جیسے تعلقات مت رکھو جیسے پہلے ان کے ساتھ بھائی چارے کے تعلقات تھے یا باہم اعتماد کے تعلق تھے، اب اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ رجس ہیں، تو اس لیے ان سے منہ موڑ کر ہی رکھو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرم ایٹیٹیوڈ جو ہے اور رویے میں ایک سختی جو ہے وہ بھی جہاد میں شامل ہوتی ہے. یعنی مثلا اگر کوئی شخص اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ زبان سے اسے کچھ نہیں کہہ پا رہے، لیکن صرف اپنے تاثرات سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، تو بھی آپ جہادی کی ایک قسم میں ہیں. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، اعراب کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں. اعراب سے مراد کون ہے؟ پیچھے بھی بتایا جا چکا ہے اعرابی کی جمع اعراب ہیں، جیسے انصاری کی انصار، یہ دیہاتوں میں رہنے والے بدو لوگ ہیں. تو اعراب کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور زیادہ قریب ہیں اس بات کے کہ اللہ کی حدود کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اجدرو کا لفظ جو ہے یہ جدرت ان سے ہے، جیم دال رے، افعال التفضیل کا صیغہ ہے جدرت ان سے، تو معنی اس کا کیا ہے؟ قریب تر. اعراب سے مراد یہاں دیہاتی ہیں. تو اس کی کیا وجہ تھی کہ دیہاتوں میں رہنے والے شہر میں رہنے والوں کی نسبت زیادہ پکے تھے کفر اور نفاق میں؟ آیت کے اگلے حصے میں جواب ہے کہ وہ اللہ کی حدود نہیں جانتے، علم سے بے بہرہ ہیں،
جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس سے بے خبر ہیں۔ ابن عباس سے مرفوع روایت ہے کہ جو شخص جنگلوں میں جا بسا وہ دل کا سخت ہو جاتا ہے، جو شکار کے پیچھے پڑا وہ غافل ہو جاتا ہے، جو سلطان کا قرب چاہتا ہے وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر طرح کا ماحول انسان کو متاثر کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے، نسائی اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، من سکن البادیت جفا، جو جنگلوں میں رہتا ہے، دیہاتوں میں رہتا ہے، اس کے اندر جفا ہوتی ہے، کھردرا پن ہوتا ہے، سخت مزاج ہوتا ہے، سخت دل ہوتا ہے، آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، آس پاس کی چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماحول انسان کی شخصیت پر، انسان کی طبیعت پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جو شکار کے پیچھے پڑا وہ غافل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شکار جب تک ہاتھ نہ آئے اسے دوسرا اور کوئی کام سوجے گا ہی نہیں، تو نماز روزہ اور دیگر فرائض سے وہ غافل ہو جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہیں شکار کا شوق ہوتا ہے یا وہ شکار کے لیے کثرت سے نکلتے ہیں تو اپنی بیوی، بچوں، خاندان، برادری، گھر والوں سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں تو شکار پر جانا ہے اور وہ ان کا مشغلہ ہے، اسے وہ کسی قیمت پر قربان نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ گاؤں میں یا شہر میں شکار، اس سے مراد یہ ہے کہ جو شکار کے پیچھے پڑا، ہاں وہ کہیں بھی ہو، تو وہ غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتا ہے، اور جو سلطان کا قرب چاہتا ہے وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر سلطان کا قرب اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان اس کو راضی کرنے والے، اس کی پسند کے، اس کی خوشی کے کام کرے۔ تو ایک شخص جو ایک انسان کی خوشی کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے، پھر وہ اللہ تعالی کے ذکر، اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کے کاموں سے لازماً غافل ہوگا۔ دیہاتوں میں رہنے والوں کا عام طور پر گفتگو کا انداز، لین دین کا، معاملہ کرنے کا، چلنے پھرنے کا، چیزوں کو اٹھانے رکھنے کا، آپ دیکھیں گے ہر چیز میں ایک سختی ہوتی، پولائٹنس بہت کم ہوتی، حتیٰ کہ انسانوں کے ساتھ جو رویہ، اس میں بہت کھردرا پن ہوتا ہے۔ ایک موقع پر کچھ عرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے پوچھا، اتقبلون صبیانکم، کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو، یعنی ان کو چومتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں۔ انہوں نے کہا، واللہ ہم تو کبھی ایسا نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم اور شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟ یعنی بچوں تک کے ساتھ ان کا معاملہ جو ہے وہ سختی کا ہوتا ہے، کیونکہ آب و ہوا اور موسم سخت ہوتا ہے نا، اور پھر یہ کہ تعلیم کا کچھ رواج نہیں ہوتا، پڑھنے لکھنے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، تو علم اور علم کی مجلسیں دلوں کو نرم کرتی ہیں، رویوں میں نرمی پیدا کرتی ہیں، معاملات میں آسانی پیدا کرتی ہیں، اور جو شخص علم سے دور ہوتا ہے لازمی طور پر اس کے مزاج میں سختی آتی ہے۔ تو مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے جو تھے، اس میں شہر میں رہنے والوں کی تعداد نسبتاً کم تھی اور دیہاتوں میں رہنے والے کثیر تعداد میں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک پر گئے تو آپ نے صرف مدینہ والوں کو ہی دعوت نہیں دی تھی ساتھ چلنے کی، بلکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی دی تھی جو دیہاتوں میں رہتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، لیکن ان میں سے بہت کم لوگ جو تھے وہ آپ کے ساتھ گئے۔ انہی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وہ لوگ تو مدینہ کے اندر کے منافقوں سے بھی بڑھ کے شدید منافق ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کے لوگوں کی زندگی جہاں سادہ ہوتی ہے، وہاں پر ان کی زندگی کے جو مقاصد ہیں وہ بہت ہی محدود پیمانے پر ہوتے ہیں، مثلا کھانا پینا، جانوروں کو چرانا یا کھیتی باڑی کرنا، اور بس ساری زندگی اسی کے گرد گھومتی رہتی، ان کا سارا انٹرسٹ اسی میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کا کوئی انٹرسٹ علم کے ساتھ نہیں، وہ اللہ کی حدود نہیں جانتے، اس لیے وہ کفر و نفاق میں بھی اور پکے ہو گئے ہیں۔ وَمِنَ الْآرَابِ، اور آراب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جو سمجھتے ہیں، ما ينفق جو وہ خرچ کرتے ہیں مغرمن جرمانہ، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اپنے اوپر جرمانے کی طرح سمجھتے ہیں۔ مغرم کا لفظ جو ہے غین رے میم سے ہے، غرم کہتے ہیں تاوان کو، نہایت ناگواری سے کیا جانے والا خرچ، یعنی جو مال انسان بہت ناپسندیدگی سے خرچ کرے۔ تو گویا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہوئے ان کو ایسا لگتا ہے گویا وہ تاوان بھر رہے ہوں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں مصائب و آلام کا۔ دوائر جو ہے دائرہ سے نکلا ہے، دائرہ کس کو کہتے ہیں؟ سرکل کو۔ تو جو چیز کسی سرکل میں آ جائے، ایک طرح سے ٹریپ ہو جاتی ہے نا، تو مصیبت کے لیے عربی میں دائرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مصیبت بھی انسان کو اسی طرح گھیر لیتی ہے جیسے دائرہ اپنے اندر کے جگہ کو گھیر لیتا ہے۔ تو عربی میں گردش مصیبت کے لیے دائرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے گردش زمانہ، جس کو آپ کہتے ہیں، اور عربی میں یہ اس مصیبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اچھی حالت کے بعد بری حالت میں تبدیل ہو۔ یعنی ہر مصیبت کے لیے دائرہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، ایک اچھی حالت جب بری حالت سے بدل جائے تو اس کے لیے لفظ دائرہ استعمال ہوتا ہے، روٹ اس کا دور ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہیں پہ ہے بری گردش۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ یہاں اب عربیوں کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں، کچھ ان کے حالات پہ تبصرہ۔ یہ عربی اسلام کے ساتھ تو اس لیے منسلک ہوئے تھے کہ مسلمانوں سے کچھ فائدے اٹھا سکیں، کچھ دنیاوی مفادات حاصل ہو سکیں، لیکن ان بیچاروں کو تو لینے کے دینے پڑ گئے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑ گیا۔ اب یہ بیچ میں آ کے ایک طرح سے شش و پنج میں پڑ گئے، اب کریں تو کریں کیا؟ نہ تو اسلام کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ رہیں تو پھر ہمیں اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا۔ اب انہوں نے عافیت کس میں سمجھی؟ کس بات کا انتظار کریں کہ کس دن مسلمانوں کا ڈاؤن فال ہوتا ہے، کس دن مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور ہماری ان سے گلو خلاصی ہوتی ہے؟ یعنی اسلام کو زوال ہو تو اسلام کی عائد کردہ پابندیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ڈیڑھ دو سال بعد جب فتنہ ارتداد ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اس میں زیادہ تر ایسے ہی ناسمجھ لوگ شامل تھے۔ فتنہ ارتداد کے بارے میں جانتے ہیں کچھ کیا تھا؟ بہت سے لوگ اسلام سے باہر چلے گئے تھے، بہت سے لوگ دوبارہ مرتد ہو گئے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ اسی قسم کے لوگ تھے جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو، ان مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آئے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا باقی نہ رہے تو ہم اپنی پہلی حالت پہ لوٹ جائیں۔ کیونکہ 9 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، جنگ تبوک 9 ہجری میں ہوئی ہے، 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، تو ان کے دور میں اس قسم کے بہت سے بدعوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور مرتد ہونے والوں کی ایک کثیر تعداد تھی جو پہلے اسلام کی کامیابی دیکھ کے مسلمان ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب زکات کی وصولی کا وقت آیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو مسلمان ہی نہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اگر اس کو بروقت کچلا نہ جاتا تو اسلام کی تاریخ کا رخ مڑ جاتا، پورا نقشہ پھر بدل جاتا۔ لیکن الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حکمت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نپٹے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی پیشن گوئی کر دی، یہ قرآن کے سچے ہونے کی بھی دلیل ہے نا۔ یعنی جس وقت یہ سورت نازل ہو رہی ہے اس وقت ابھی نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھتے ہیں اور تمہارے بارے میں مصیبتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پہ ہے بری گردش، انہی کی شامت آنے والی ہے۔ یعنی اس میں بھی اشارہ ہے